بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. یہ پہلی حدیث ہے ریاض الصالحین کی. یہ حدیث انما الاعمال بالنیات بہت اہم روایت ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے ہفتے کچھ بات بھی کی تھی، اس لیے کہ باب ہی اس عنوان پر ہے، اخلاص نیت اور احضار نیت کے عنوان پر. پہلے ہم اس حدیث کے نقل کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں مختصر سا تعارف سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لحاظ سے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. امیر المؤمنین سب سے پہلی شخصیت، سب سے پہلے وہ خلیفہ اور حاکم جن کو امیر المؤمنین کہا گیا، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا، ان کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا ایک ہی تھے، ہاں نبوت ہونے نہ ہونے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا فرق ہے، لیکن ان دونوں حضرات کی آپس میں موافقت بہت مشہور ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہوتی وہی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی. بہرحال سب سے پہلے خلیفۃ جو ابھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، انہیں خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور امیر المؤمنین سب سے پہلے جو ہیں وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خلفاء میں پہلے امیر المؤمنین ہیں، ورنہ ایک جنگ کے موقع پر کسی فوج کے امیر ایک صحابی بنائے گئے تھے، ان کو کہا گیا تھا امیر المؤمنین، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک فوج، ایک مختصر فوج تھی، اس کے امیر ہونے کی حیثیت سے ان کو امیر المؤمنین کہا گیا تھا، وہ الگ ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک حاکم جن کو امیر المؤمنین کہا گیا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ ان کی کنیت بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ میں بیان کر دی کہ ابی حفص، ان کی کنیت ابو حفص ہے. ان کا لقب الفاروق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حق و باطل یعنی مسلمانوں اور کافروں میں فرق، مسلمان سب سے ان سے پہلے، ان کے اسلام سے پہلے چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، ان کے اسلام کے بعد کھل کر عبادت ہونے لگی، اسلام کا کویا غلبہ آ گیا. ان کے اسلام لاتے وقت 40 مسلمان مرد، 40 مرد مسلمان ہوئے تھے اور 11 عورتیں، گویا کہ 51 لوگ مسلمان تھے، 40 مرد اور 11 عورتیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ما عبدنا اللہ جہرتاً، ہم نے کھلم کھلا عبادت نہیں کی تھی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ایک تو اس طریقے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ان کے اسلام لانے کے ذریعے، اور بہت سی صحیح اور غلط چیزوں کی انہوں نے گویا کہ وضاحت فرما دی تھی، جس کے واقعات ان کی سیرت میں ملتے ہیں. اور ایک مزید ان کے کمالات میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد ہذین الرجلین باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ، اسلام کو عزت پہنچا ان دونوں شخصوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے سے، ابو جہل یا عمر ابن الخطاب. اللہ تعالیٰ کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند تھے، ان کو اسلام کی ہدایت دی. مشہور ہے ہمارے لوگوں میں بأحد العمرین، وہ صحیح نہیں ہے روایت کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، بأحد العمرین کے مطلب وہی کہ ابو جہل سے مراد، یعنی ابو عمر بن الخطاب اور ابو جہل وہ مراد حدیث میں وہی ہیں جو کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابی احد العمرین کہنا ثابت نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی. ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کا جذبہ، ان کی شجاعت مشہور ہے، اور علی الاعلان انہوں نے کھلم کھلا مختلف قبیلوں میں اعلان کیا اپنے اسلام کا. ہجرت کا جب وقت آیا تو تمام مہاجرین چھپ چھپ کر جا کر ہجرت کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس گئے، طواف کیا، کھلم کھلا طواف کیا، وہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طواف کیا، پھر جو مختلف جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں سب کے پاس گئے، کہا جو چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے بچے کو گم کرے، اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی بیوہ ہو، تو میرے پاس یہاں پیچھے آ کر ملنے میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، کسی کی ہمت ہے تو آ جائے. کوئی ایک شخص نہیں اٹھا تھا، رعب تھا ان کا، خوف، لوگ ڈرتے تھے ان سے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ، جن کے دل پر اللہ تعالیٰ صحیح بات کا القاء فرماتے تھے، جن کو محدث کہا جاتا تھا. محدث دال کے فتحہ اور تشدید کے ساتھ، حدیث میں محدث کا لفظ آتا ہے، کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال کر زبان سے صحیح بات کہلواتے تھے. فرمایا کہ میری امت میں یہ محدث ہیں، عمر رضی اللہ عنہ. ایک موقع پر فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے موقعوں پر کوئی بات ارشاد فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے موافق آیت نازل فرمائی. تین چار تو بہت ہی مشہور ہے، صحیح روایتوں میں آ جاتے ہیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 26 کے قریب یا 27 گنوائے ہیں تاریخ الخلفاء میں، کہ جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات فرمائی اور اسی کے موافق قرآن میں کوئی حکم نازل ہوا. ان میں چونکہ بعض روایتیں صحیح ہیں، بعض ضعیف ہیں، تو اس لحاظ سے یعنی تین چار تو بالکل صحیح اور مشہور ہیں، بہت زیادہ عام کتابوں میں مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض اور ملتے ہیں جو ضعیف روایتوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی عمر پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی تھی. 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، شہید کیے گئے. اور جب ان کی شہادت ہوئی، ذوالحجہ کا مہینہ، سن 23 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اواخر چل رہے تھے ذوالحجہ کے، زخمی ہوئے اور 1 محرم کو ان کی وفات ہوئی، اور پہلی محرم ہی کو ان کی تدفین کی گئی. واقعات تو ان کے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمالات دیے تھے ان کو ظاہر ہے مختصر الفاظ میں شمار کرنا مشکل ہے، آتے رہیں گے ان کے کمالات کہیں نہ کہیں انشاءاللہ. تو امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب تو مشہور ہے اتنا نام، اس کے آگے ان کا جو نام ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا نام لکھ دیا، نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی اوپر جا کر یہاں ان سے ملتا ہے، اسی لحاظ سے قریشی کہلاتے ہیں، تو قریش خاندان سے ہیں، القریشی، العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، بس ہمیں اتنی حدیث سمجھنی ہے، یہ سمجھ لیں گے تو اگلا حصہ تو اس کی مثال ہے، اس کی مزید وضاحت ہے، ہمیں حدیث میں اتنا حصہ سمجھنا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ اصل الاصول ہے، یہ حدیث بہت سے اصولوں کی اصل ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم جو عربی سمجھتے ہوں تھوڑی بہت ان کے لحاظ سے ہے، انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب نیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے، اعمال پر ثواب نیتوں ہی کی بنیاد پر ملتا ہے، ایک شخص وضو کرتا ہے، کوئی نیت نہیں کی، صبح اٹھا سوچا چلو ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھو لیا، چلو ذرا منہ بھی دھو لیتے ہیں، منہ دھو لیا، اب ارادہ کرتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے جب ہاتھ منہ دھو ہی لیے ہیں تو اچھا چلو باقی پھر باقی ہاتھ بھی کونیوں تک دھو لیا اور پیر دھو لیے، سر کا مسا کر لیا، ابتدان اس نے جب چہرہ دھویا ہاتھ دھوئے تو اس وقت وضو کی نیت نہیں تھی، وضو تو ہو گیا اس کا لیکن وضو کا ثواب کامل نہیں ملے گا، اس لیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کرنے کی نیت نہیں تھی، انما ثواب الاعمال بالنیات، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کے وقت اس کا دھیان حاضر ہی نہیں ہے، کہیں اور دھیان ہے تو اس کی نماز میں نقص ہے، ثواب الاعمال بالنیات، ایک شخص نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو اس پر ثواب تو کیا گناہ ہو سکتا ہے، انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ ثواب جو ملے گا وہ نیتوں کی بنیاد پر، اور اگر بری نیت ہے تو اس کا نتیجہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اب نیت میں جتنا زیادہ کمال ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا دھیان ہوگا، اس کے لحاظ سے اجر و ثواب کا انسان مستحق ہوتا ہے، آخرت میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال گنے نہیں جائیں گے، قرآن کریم میں احادیث میں جو ثابت ہے صاف صاف وہ یہی ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کے گننے کا ذکر نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے جو ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اچھا نمبر کے لحاظ سے اتنا نمبر زیادہ ہو گیا، اتنا نمبر زیادہ ہو گیا، گننے کا جو ہمارا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن ہے، ہاں ظاہر ہے کہ ایک چیز جب زیادہ ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، ایک شخص ریت کے چھوٹے 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 ذرات ہیں، ایک ہزار چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات ہیں وہ لاتا ہے اور ایک شخص ایک ہتھوڑا لے کے آ جاتا ہے، ایک اور ایک ہزار ریت کے ایک ہزار ذرات کوئی خاص وزن نہیں ہوگا ہتھوڑے کے مقابلے میں، ہتھوڑا ایک ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل وہ تو ایک بہت بھاری چیز ہے، یہ صرف مثال سے میں سمجھا رہا تھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، میں تو صرف مثال دے رہا تھا کہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہتھوڑے کا ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، وہ وزن میں وہ لوہا بڑھ جاتا ہے اور ریت کے ذرات کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، یہی ہمارے اعمال اور مخلصین کے اعمال، ہمارے اعمال اور صحابہ کے اعمال میں اگر ہم فرق سمجھیں، یہ صرف مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو اس سے بہت زیادہ فرق ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد مقصد، غرض و غایت، جس کو ہم نے احادیث پڑھنے سے پہلے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ ہم جو حدیث کی کتاب پڑھیں یا تفسیر کی کتاب پڑھیں یا کوئی کام کریں تو اس میں ہمارے سامنے کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ کس مقصد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، احضار نیت جس کو کہتے ہیں، اس حدیث میں نیت سے مراد وہی ہے کہ مقصد کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کس نیت سے، نہیں کس مقصد سے پڑھ رہے ہیں، ایسے تو نیت کے معنی ہوتے ہیں دل کا ارادہ، تو دل میں ارادہ کیا ہے، مقصد اور نیت کیا ہے، اس کے نتیجے میں غرض و غایت انسان کیا چاہ رہا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دیکھ کر ہمیں اچھا سمجھنے لگے تو برا مقصد ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ اچھا میرے ذمہ ایک فریضہ ہے, ذمہ سے اتار دوں, انسان مؤاخذے سے شاید بچ جائے گا کہ فریضہ ادا ہو گیا, لیکن نیت اچھی نہیں ہے کہ اچھا ایک ذمہ داری سے بس ہٹنا مقصد ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم عبادت کریں اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ تصور ہو, یہ ہے مقصد اچھا, دھیان صحیح اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مقصد سے انسان پڑھ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہم اس کو ایک مثال سے سمجھ کر آگے چلتے ہیں, بہت زیادہ تفصیلات میں اب جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ پچھلے ہفتے اس پر بات ہو گئی. ایک مثال سے اس کو سمجھ کر آگے چلتے ہیں. انسان, ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں ایک شخص اپنے گھر بلاتا ہے اور گھر بلا کر ہماری دعوت کی, کھانا کھلایا, بہت اچھی طرح رکھا ہے, اعزاز و اکرام کیا, لیکن ہمیں پتہ چل جائے, یقینی طور پر, صرف بدگمانی کی بنیاد پر نہیں, یقیناً ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہمارے ساتھ اتنا اعزاز و اکرام کا معاملہ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے, یہ کوئی جاسوس ہے مثال کے طور پر, یا کوئی اور مقصد ہے اس کا برا. میں پہلے سے وضاحت کر رہا ہوں, میں صرف مثال ہی دے رہا ہوں کہ صرف سمجھنے کے لیے, اور یہ بھی اس مثال میں بھی یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ بدگمانی کی بنیاد پر ہم یہ نہیں سوچتے بلکہ ہمیں یقیناً معلوم ہو جائے. تو اب ظاہر ہے وہ بیچارہ جتنا بھی کر رہا ہے, جتنا بھی کر رہا ہے, ہمارے پاس اس کے اس سب کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, اس لیے کہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہمیں بتایا کہ اس مقصد سے کر رہا ہے, اس کو ہم سے کوئی چیز مطلوب ہے, وہ ہم سے کوئی چیز, کوئی بات نکلوانا چاہ رہا ہے, یا کوئی چیز اس کے ذہن میں ہے, کوئی اس کا مطلب ہے. اور ایک شخص ہے جس کو ہم سے کوئی غرض نہیں, کوئی غرض نہیں ہے, اور اس کو یہ ہے کہ نہیں, بس ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, اس بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ اکرام و احترام کا معاملہ کرتا ہے, ہمارا مہمان نوازی کرتا ہے. اور ظاہراً اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں, ایسا تو ہے نہیں کہ لوگوں کے سامنے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, ہمارے ہم سے کون سا مقصد حاصل ہو جائے گا کسی کو, یہ تو اس میں مثال دے رہا ہوں. تو بہرحال اگر کوئی شخص اس مقصد سے کرتا ہے کہ نہیں, ایک محبت کے تقاضے سے, تو ہمارے دل میں بھی اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے. جب دنیا میں عام حالات میں یہ ہوتا ہے, حالانکہ ہم دل کی اصل نیتوں کو تو جانتے نہیں, تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہیں, وہ تو دل کی نیتوں کو جانتے ہیں. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک نیت ہو سکتی ہے کہ اچھا ہمارے ذمے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی, تو ٹھیک ہے, جیسے بچہ ہوتا ہے کسی کے ڈر سے کوئی کام کر لے تو اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی جتنا کہ محبت سے بچہ جب کوئی کام کرتا ہے. بچے تو بچے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھداری دی ہے, عقل دی ہے, تو بہرحال یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم عبادت کریں, کوئی عمل کریں, تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ کام کریں. اسی لیے فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ کے علاوہ کچھ نفل اعمال ضرور کرنے چاہیے, کچھ نفل اعمال انسان کی زندگی میں ضرور ہونے چاہیے. ہم کچھ تو اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے, اس محبت کی بنا پر ہم یہ تھوڑا سا کچھ عمل کر لیتے ہیں. انسان عمل جو نفل اعمال کرتا ہے وہ محبت کے تقاضے سے کرے گا, اس میں بھی ہمارے پیچھے مقصد ہوتا ہے, اچھا ہمیں کچھ دنیا کی راحت بھی مل جائے, دل کا سکون ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جب عبادت انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون بھی دیتے ہیں, روزی میں برکت بھی دیتے ہیں, خیر بھی آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو کبھی اس میں بھی ہماری نیت وہ ہو جاتی ہے, اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کی محبت. ہم گھر جائیں, جو بڑے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ گھر جائیں اور گھر میں داخل ہوں اور ہم نے بچے کو پابند کیا ہوا ہے, مثال کے طور پر ہوتا تھا کسی ہمارے بچپن میں کبھی اس طرح دیکھیں واقعات ایسے ہوتے تھے کہ اچھا بچے کو پابند کیا ہوا ہے کہ دیکھو ابو گھر میں آئے تو ان کو گلاس میں ٹھنڈا پانی بھر کے دے دیا کرو. ایک مرتبہ کہا, دو مرتبہ کہا, پھر اس کو تاکیدن دیکھو اب آئندہ نہیں کیا تو سزا ملے گی, تو بیچارہ بچہ ڈر سے کر لیتا ہے, اس کی وہ قدر و قیمت نہیں سمجھی جاتی عام ذہنوں میں. एक होता है कि वो अच्छा अच्छा ये आ गया अच्छा मैं पानी पिलाऊं, दूसरा कहता है नहीं मैं पानी पिलाऊं। मोहब्बत का एक तकाजा होता है। अल्लाह ताला ने हम तमाम के लिए दरवाज़े खुले रखे हैं, जिसको जो मोहब्बत का इजहार करना है कर ले, नफिल आमाल जो करना है कर ले, और जितना तुम अपने मोहब्बत का इजहार करोगे मेरी तरफ़ से इनाम व इकराम भी इतना ही तुम्हारा बढ़ता रहेगा। बहरहाल जिसको क़ुरान ने कहा ना, इंसान इबादत जितना करता है, सजदे जितने करता है, उतना ही अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करता रहता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो अब हमें अपनी नीयतों पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। मश्क करने से, ये सिर्फ कहने से और सुनने से ये बात नहीं आ जाती, मश्क करनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर अमल में इंसान ध्यान हाजिर करे और अल्लाह की मोहब्बत के तकाज़े से काम करे। सिर्फ डर से नहीं बचना होता, सिर्फ डर से कि सज़ा के डर से इंसान कोई काम करे ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला अगर हमें इनामात देना छोड़ दें, अल्लाह ताला से कोई मुतालबा करने वाला है नहीं, ला युसअलु अम्मा यफ़अल, फिर भी अल्लाह ताला में दे रहे हैं, तो हमें तो उससे कई गुना बढ़कर देना चाहिए। ज़रूरतमंद तो हम हैं, अंतुम अल-फ़ुक़रा इलल्लाह। बहरहाल अब हमें इसकी मश्क करनी है कि जब भी हर वक्त अपनी नीयत का हम ध्यान रखें और ये सोच लें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के तकाजे से हमें हम कोई अमल कर रहे हैं या सिर्फ डर से सज़ा से बचने के लिए और कहीं लोगों के ताने से बचने के लिए कोई अमल कर रहे हैं। अगर हम नेकी का इजहार कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोग हमें बुरा ना समझें, जहाँ अगर कोई गीबत का मौका मिल गया तो गीबत भी कर ली, बुरी जगह नज़र डालने का मौका मिल गया जहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो वो भी कर लिया, और लोग देख रहे हैं तो हम अच्छे बन गए, नेक बन गए। अगर यही है तो अल्लाह ताला के सामने लेकर हम क्या जाएंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का मदार नीयतों ही पर है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, व इन्नमा लिकुल इम्रिइन मा नवा। हर शख्स को वही मिलेगा जिसने इसकी उसने नीयत की, हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। अब बाशुर्रा तो फरमाते हैं ये दोनों जुमले एक दूसरे की ताकीद ही कर रहे हैं, दूसरा जुमला पहले जुमले की ताकीद कर रहा है। हम जो अरबी जानते हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन तर्जुमे से भी हम पहचान सकते हैं, ऐसा मालूम होता है कि कोई नई बात नहीं बताई गई कि आमाल का मदार नीयतों ही पर है और हर शख्स के लिए वही है जो उसने नीयत की। दोनों का हासिल ऐसा लगता है एक ही है। तो इसलिए बाशुर्रा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये पहला जुमला इतना अहम है, इतना अहम है कि उसकी ताकीद बयान करने के लिए दूसरे अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया है वही बात, और बाज़ों ने थोड़ा सा फ़र्क वाज़ह किया है। पहले ये बताया कि आमाल में वज़न, ताकत, क़ुव्वत जो पैदा होती है वह नीयतों की बुनियाद पर पैदा होती है। फिर फरमाया इन्नमा लिकुल इम्रिइन मा नवा, हर शख्स को वही, हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में या मसलन तिलावत की हम मिसाल ले लें, हम कुरान पढ़ते हैं, एक शख्स कुरान पढ़ता है उसका मकसद ये है, नीयत ये है कि अच्छा इस कुरान पढ़ने के ज़रिए से एक एक हर्फ में मुझे 10 नेकियां मिलती हैं तो मैं वो 10-10 नेकियां एक एक हर्फ पे कमाऊंगा, तो उस लिहाज से मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। एक नीयत कर ली इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो उसको 10-10 नेकियां मिलती रहेंगी, इसलिए कि यह हदीस में आता है। एक शख्स है वो नीयत करता है कि अच्छा मैं कुरान करीम की तिलावत इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलेंगी, मेरी ज़ुबान अल्लाह ताला उसके ज़रिए से मुनव्वर करेगा, मेरे अवकात में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे, इसके ज़रिए से मेरे रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल होगी, कब्र के मराहिल उसके ज़रिए से आसान होंगे, आखिरत के मराहिल उसके ज़रिए से आसान होंगे, और अल्लाह ताला के इबादात के साथ मेरा ताल्लुक़ बढ़ेगा। कई नीयतें एक साथ कर लेता है, सब कुछ मिलेगा। इन्नमा लिकुल इम्रिइन मा नवा, जितनी नीयतें की सही नीयतें, जितनी नीयतें की सब कुछ मिलेगा, यानी कि एक ही चीज़ मिलेगी। किसी ने सुबह सुबह नमाज पढ़ी, इशराक की नमाज, इशराक पढ़ी, सुन्नत पर अमल कर लिया, सवाब मिल गया। एक शख्स से जो कि नीयत ये करता है कि चूंकि इशराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, نیت یہ کرتا ہے کہ اشراق کی جو فضیلتیں ہیں وہ ذہن میں رہیں کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مل جائیں. پھر اس کے علاوہ پورے دن کی نعمتوں کا جو شکرانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کے شکرانہ ادا کرنے کی نیت وہ بھی. تو انما لکل امرئ ما نوى, جتنی نیتیں کی سب ثواب اس کو, سب فضیلتیں اس کو حاصل ہو گئیں. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ہمارے نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھیان ہی نہیں ہوتا, احضار نیت نہیں ہوتا. دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے, احضار نیت بھی ہو اور اخلاص نیت بھی ہو. نیت حاضر بھی کریں کہ یا اللہ اس مقصد سے میں یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور پھر اس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہو, آخرت کی جو اصل اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا بدلہ رکھا ہے وہاں پر اس کا بدلہ حاصل کرنا مقصود ہو. ساتھ ساتھ میں دنیاوی منافع حاصل ہو ہی جاتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اس میں یہاں پر شراح نے جو علمی باتیں بیان کی ہیں ان کو میں چھوڑ رہا ہوں. اعمال ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی ہوں, لیکن وہ علمی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. میں تو صرف ہماری عملی جو باتیں ان کو بیان کر رہا ہوں. عمل ہوتا ہے, ایک فعل ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے, نیت کے اور نیت کے ماتحت اور بہت سے مسائل آتے ہیں, لیکن ہم صرف اس کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اعمال ان کے ثواب ان کے درجات اس کا مدار نیتوں پر ہے, اور لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول کو جو آپ نے بیان فرمائے انما الاعمال بالنیات میں اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. اب مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شخص کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب ہوگی, یعنی نیت کے اعتبار سے. ہجرت چونکہ بہت بڑا عمل تھا, بہت مشکل کام تھا, مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اپنے وطن کو, اور وطن بھی کون سا, مکہ مکرمہ, کعبہ جس کی محبت عرب کے دلوں میں بھری ہوئی تھی, کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, اس جگہ کو چھوڑنا جہاں پر بچپن سے آباد تھے, اس علاقے کو چھوڑنا اور نئی ایسی جگہ چلے جانا مدینہ منورہ جہاں پر بیماریاں تھیں, اور پھر آپ شروع میں بیماریاں تھیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بیماریاں دور ہو گئی تھیں. شروع کے صحابہ نے تو بڑے مجاہدات کیے ہیں, بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. ہجرت خود ایک بڑا عمل تھا, اور اس کے ساتھ وہاں جانا, وہاں کی بیماریاں, وہاں کی مشقتیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد پھر مختلف اطراف سے بھی کبھی کبھی لوگ آ جاتے تھے کہ اچھا ہم بھی یہاں آ کر ٹھہر جائیں, ہم بھی یہاں آ کر ٹھہر جائیں. آسان کام نہیں تھا, لیکن لوگ, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر کہیں پتہ چلے, اور ظاہر ہے سب کو پتہ چلا کہ مختلف علاقوں میں, دنیا کے مختلف حصوں میں کیسے کیسے اللہ کے بندے رہتے ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے تو دنیا ایسا لگتا تھا کہ بھری ہوئی ہے, حالانکہ اس وقت ہم سوچتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے چلے گئے, لیکن اب سے تھوڑا عرصہ پہلے تو اب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کتنی کثرت تھی, اور تھوڑے عرصے میں کتنی تیزی سے سب چلے گئے, لیکن اب بھی موجود ہیں. خیر اب تو حالات ایسے ہیں کہ اسفار وغیرہ کی بڑی رکاوٹیں ہیں, لیکن جب رکاوٹیں نہیں تھیں تب بھی جب ہمیں معلوم تھا کہ فلانی جگہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, فلانی جگہ ایسے اللہ کے بزرگ ہیں, اور ہمارے لیے سفر کرنا وہ تو چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے. پہلے زمانے میں مکہ سے مدینہ ایک ہفتے کا تو آرام سے سفر ہوتا تھا, اس سے زیادہ کبھی لگ جاتے تھے. تو ہجرت کوئی آسان چیز نہیں, اور آسان سفروں کے لحاظ سے بھی ہم چند دن نکال کے کبھی کسی کے پاس گئے ہوں کہ چلو نیک لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں, ظاہر آسان کام نہیں ہوتا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو مستقلاً اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جانا, وہاں پہنچ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ دیکھو تم جو ہجرت کر رہے ہو, مدینہ منورہ آ رہے ہو, تو یہ عمل تو بہت بڑا ہے, لیکن اس میں بھی اگر نیت اچھی نہیں ہوئی تو اس میں تمہیں آخرت کا کوئی نفع نہیں ہوگا. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ, تو جس شخص کی ہجرت نیت کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت ہوئی, تو فہجرته الى اللہ ورسولہ, تو آخرت کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے بھی اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب شمار ہوگی. لیکن ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا, اور کسی کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو تاکہ دنیا حاصل کرے, کسی جگہ جا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے, کسی جگہ جا رہا ہے دنیاوی مقاصد کے لیے, او امرات ینکحہا, یا کسی عورت سے نکاح کے لیے. انسان سوچے اچھا نکاح بھی تو ایک نیک کام ہے نا, لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کرنا اور اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی سے نکاح کرنے کے لیے کوئی کام کرنا فرق ہے. فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا امرات ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی جانب شمار ہوگی جس کی جانب اس نے ہجرت کی. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اصول کو سمجھا دیا, اور عمل بتایا کون سا جو بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا اور اب بھی مشکل ہے, کہ دین کی خاطر کوئی شخص اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, چونکہ ہجرت کا لفظ آ گیا تو مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہجرت کا مفہوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دین کی خاطر اپنے وطن کو جہاں وہ رہتا تھا اس جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ چلا جائے. اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, کبھی تو ہوتا ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں پر فرائض اور احکام شریعت پر عمل نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے کسی اور جگہ جانا ہے تو لازم ہے, یہ ضروری ہے. جہاں پر رہ کر انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا, نماز پڑھنے کی پابندی نماز نہیں پڑھ سکتا, روزے نہیں رکھ سکتا, پوری کوشش کریں کہ اس جگہ سے نکل کر انسان کہیں اور چلا جائے. یا عبادی الذین آمنوا, قرآن کریم نے واضح فرما دیا کہ شریعت پر اور اللہ کے احکامات پر فرائض پر تو عمل کرنا پڑے گا. کوئی یہ عذر پیش کرے کہ اچھا ہم تو جہاں رہتے تھے ماحول ہی ایسا نہیں تھا, ہم نہیں کر سکتے تھے, تو یہ آخرت کے لحاظ سے کافی نہیں. قرآن کریم نے یہ بیان کیا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فإیای فاعبدون, اے میرے بندو اللہ کی زمین تو وسیع ہے, عبادت میری ہی کرنی پڑے گی, فإیای فاعبدون, کہیں بھی چلے جاؤ عبادت میری کرنی ہے, جہاں ایسی جگہ رہو جہاں عبادت کر سکتے ہو. یہ عذر نہیں ہے کہ ماحول نہیں تھا, پابندیاں تھیں, مشکلات تھیں. ہاں جانے پر پابندی ہے پھر الگ بات ہے, جا بھی نہیں سکتا, ہجرت بھی کرنا مشکل ہے, نہیں کر سکتا وہ الگ بات ہے, لیکن کوشش کر لے, جہاں رہ رہا ہے وہاں شریعت پر عمل کرے, نہیں کر سکتا کہیں اور جائے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فإیای فاعبدون, انسان سوچتا ہے اچھا ہجرت کر کے میں کہیں چلا جاؤں گا, تو جیسے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب جانا چاہتے تھے تو خطرہ ہوتا تھا, پتہ نہیں صحیح سلامت پہنچ سکیں گے نہیں پہنچیں گے. قرآن کریم کا بڑا عجیب انداز ہے, وہ میں صرف وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں جو اس واقع اس سے متعلق ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, تمہیں موت کا ڈر ہے, تو موت تو ویسے بھی آنے والی ہے اور موت تو وقت مقررہ پر آئے گی, اس سے ڈرنے کی وجہ سے تم پیچھے رہ جاتے ہو, اس سے موت کے ڈر سے پیچھے رہ جاؤ, یہ تو کوئی اچھا عذر نہیں ہے. یا کل نفس ذائقۃ الموت, اور اگر تمہیں رزق اور روزی کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آگے سمجھا دیا. خیر قرآن کریم کی وہ جو آیات ہیں اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے, ان آیتوں کے ہم تفصیل میں تو ابھی نہیں جاتے, بس یہ ہے کہ انسان جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر اگر اس کے لیے عبادت کرنا, فرائض ادا کرنا, جو لازم احکام ہیں ان کو ادا کرنا مشکل ہو, نہ کر سکتا ہو, تو کسی اور جگہ چلا جائے, چاہے قانونی پابندی ہو یا چاہے ماحول کی وجہ سے اس کو مشکلات ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ تو ایک درجہ ہوا نا جو ضروری, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ویسے ہی جس جگہ رہ رہا ہے وہاں کے مقابلے میں دوسری جگہ دینی اعتبار سے زیادہ نفع ہے, شریعت پر عمل کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, اپنے روزے بھی رکھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, اس کے فرائض جو احکام ہیں وہ ادا کر رہا ہے, لیکن اس جگہ کے مقابلے میں دوسری جگہ اگر جاتا ہے تو دینی لحاظ سے زیادہ فائدہ ہے, اس نیت سے وہ اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن چلا جاتا ہے, یہ بھی ہجرت ہے. ضروری تو نہیں ہے لیکن دین ہی کی خاطر گیا, اللہ کی رضا کے لیے گیا, یہ بھی ہجرت ہے. حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ, ایک اور مہاجر ہے, فرمایا کہ اصل مہاجر اور حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلا جائے، یعنی جگہ اور وطن ایک جگہ دوسری جگہ اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو، وطن کو چھوڑنا اصل نہیں ہے، حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا اصل ہے۔ المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بہرحال تو ہجرت بہت بڑا ایک عمل ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت میں اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو پھر اس کا فائدہ ہے اور ثواب ہے، اور اگر کوئی دنیا مقصود ہے یا اور کوئی اپنی خواہش پوری کرنا مقصود ہے تو پھر اس میں جو نیت کی اس کے لحاظ سے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا۔ مشہور ہے کہ یہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراۃً ینکحہا، یہ کسی صحابی، ایک صحابی تھے جن کا مکہ مکرمہ میں اصل رہتے تھے، اور ان کا رشتہ ہوا تھا، معاملہ طے ہوا تھا نکاح کا مدینہ منورہ میں کسی عورت کے ساتھ جنہیں ام قیس کہا جاتا تھا۔ تو جب ہجرت کے احکام آ گئے تو انہوں نے بھی ہجرت کر لی۔ یہ تو واقعہ مشہور ہے، اور صحابہ میں وہ صحابہ یعنی صحابہ کے دور میں چونکہ یہ واقعہ سب میں معروف تھا تو کچھ لوگ ان کو کہا کرتے تھے مہاجر ام قیس، یعنی وہ جنہوں نے ہجرت کی ام قیس کے لیے، مہاجر ام قیس ہو تم تو، یعنی ایک مزاحیہ انداز، جیسے ایک درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا ان کو۔ یہ واقعہ مشہور ہے، اور بس اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بیان فرمائی تھی وہ ان کے لیے بیان فرمائی تھی، بات یقینی نہیں ہے لیکن عام طور پہ شراح کے یہاں یہی معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ان کے لیے بیان فرمائی تھی، اس لیے فرمائے امراۃً ینکحہا۔ لیکن قرآن اور حدیث ان میں جامعیت ہوتی ہے، عموم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی خطاب کیا گیا اور ہر شخص کو اور ہمیں بھی خطاب کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1500 سال کے بعد آ رہے ہیں دنیا میں، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ سے خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اعمال میں قوت پیدا کرنی ہے تو نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ متفقن علی صحتہ، محدثین کے یہاں جب لفظ استعمال ہوتا ہے متفقن علیہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری امام مسلم متفق ہیں، چونکہ دونوں حدیث کے بڑے امام ہیں، امت نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثوں کو صحیح ہونا تسلیم کر لیا، بالاتفاق سب نے مان لیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، تو اس لیے جب کوئی حدیث بخاری میں بھی آ جائے مسلم شریف میں بھی آ جائے تو ہم کہیں گے کہ متفق علیہ ہے، متفقن علیہ کہا جاتا ہے اس کو۔ آگے فرماتے ہیں متفقن علی صحتہ، اس کے صحیح ہونے پر امام بخاری امام مسلم متفق ہیں۔ رواہ امامہ المحدثین، محدثین کے دونوں اماموں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ایک ہے ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری، امام بخاری کا پورا نام بیان کر دیا کہ انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا۔ و ابو الحسینی مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ تعالی عنہما فی صحیحہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ، تصنیف کی ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں، ان دونوں میں یہ حدیث آئی ہیں۔ چونکہ پہلی مرتبہ یہ لفظ آیا تو اس لیے امام نووی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ متفق علیہ کس کو کہتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ کہ متفقن علیہ وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو۔ اب آگے جب ہم نے اصول پڑھ لیے تو اب ہمیں صرف احادیث کو ترجمے کے ساتھ مختصر لفظوں میں سمجھنا، میں اصل یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر زیادہ زور دیں تاکہ ہم زیادہ احادیث بھی پڑھ سکیں، اور زائد باتیں میں کوشش کروں گا کہ زائد باتیں تشریحی باتیں زیادہ نہ کروں تاکہ اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں بس اس پر ہم دھیان دے سکیں۔ ہاں اتنا ہے کہ کہیں کہیں جو باتیں کام کی ہوتی ہیں تو ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کرتے رہیں گے۔ وعن ام المؤمنین، دوسری حدیث، وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. یہ دوسری حدیث ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق ام عبداللہ آیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. ام المؤمنین ہونا تو سب جانتے ہی ہیں، ہماری امی ہیں، وہ ہم سب کی امی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری دوسری جتنی ہم عمر ہیں، دوسری جتنی میرے ساتھ والیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی کنیت ہے، میری کوئی کنیت نہیں، میری کنیت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیت ہوتی تھی بچوں کی بنیاد پر، عام طور پہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہاری بہن ہیں اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یا عبداللہ ابن زبیر. تو اپنے بھانجا جو ہے تمہارا عبداللہ جو ہے، اس کی بنیاد پر تم ام عبداللہ، تمہاری کنیت ام عبداللہ رکھ دیتے ہیں. یہ اس وقت سے ام عبداللہ سے معروف ہو گئے. تو ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، عائشہ ان کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات میں ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں میں، یعنی کہ تعلق کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، بعض حیثیتوں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت تھی، اور بعض حیثیتوں سے عمر رضی اللہ عنہ کو فوقیت تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا. ایک صحابی نے مجمع میں پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. لوگوں کو چونکہ تصور نہیں ہوتا نا کہ عام مردوں کے مجمع میں اس طرح کے تذکرہ، تو بیچارے وہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سے کون؟ فرمایا ان کے والد، یعنی فرمایا ابو بکر، ان کے ہی والد ہیں، تو ان کے والد ہی تھے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کہا جاتا ابو بکر، ایک فرمایا کہ ابوہا، انہی کے والد. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا. اگر عربیت کے علوم کو دیکھا جائے تو اللہ نے ان کو بڑے کمالات دیے تھے، فصاحت میں، بلاغت میں، شعر میں، کیا اللہ تعالی نے ان کو کمال دیا تھا. اور علم حدیث میں، علم فقہ میں ان کو کمالات حاصل تھے، علم تفسیر میں ان کو بڑی مہارت تھی، اللہ تعالی نے حافظہ بھی بڑا تیز دیا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ طبی اور حکمت کے امور میں بھی ان کو بڑی مہارت تھی. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بہت سے انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تمام صحابیات کے، امہات المؤمنین کے اور صحابیات کے علوم ایک طرف رکھے جائیں اور ان کے علوم، تو علوم بڑھ جائیں گے. احادیث میں جو وہ صحابہ اور صحابیات جنہوں نے کثرت سے ہزار سے زائد حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں اگر شمار کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان میں آتا ہے. سات حضرات ہیں صحابہ میں جو مکثرین کہلاتے ہیں، جن کی احادیث کثرت سے ملتی ہیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سات لوگوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ میں اب مختلف حجروں میں جانا، ازواج مطہرات کے پاس باری باری جانا تو مشکل ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر اجازت دو سب، تو میں عائشہ کے حجرے میں ٹھہر جاؤں. سب نے خوشی سے اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں وفات ہوئی، اور اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی. وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا. کب آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہی جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، بظاہر وہی ہے، حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا مکہ مکرمہ میں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، ان کا اعلان ہونے لگے گا، تو پھر ایک لشکر آئے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ, جب وہ زمین کے کھلے میدان میں ہوں گے, کھلے میدان میں ہوں گے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے درمیان کھلے میدان ہے, صحرا ہے, بڑا بڑا علاقہ صحرا کا ہے. تو مکہ مکرمہ سے باہر وہ ہوں گے کھلے میدان میں. یخصف بأولہم وآخرہم, تو شروع سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور یہ واقعہ لوگوں میں معروف و مشہور ہو جائے گا, اچھا پوری فوج تھی اور زمین میں دھسا دیا گیا. اگر یہ وہی حضرت مہدی کے دور والا واقعہ مراد ہے, تو یہ جب زمین میں دھسا دیے جائیں گے, ہم نے علامات قیامت پڑھ لی ہیں, اس میں آیا تھا کہ جب یہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے تو لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو جائے گا, جن کو شبہ تھا ان کو بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہی ہیں. اب لوگ مختلف اطراف سے, دنیا کے مختلف علاقوں سے وہاں جا کر ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. بہرحال تو زمین میں ان کو دھسا دیا جائے گا شروع سے آخر تک سب کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات دیے تھے, صحیح موقع پر صحیح سوال فرما لیتی تھی. تو فرماتی ہیں, میں نے عرض کیا, رسول اللہ کیف یخصف بأولہم وآخرہم, کیسے سب کو شروع سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, حالانکہ وہ فیہم اسواقہم, حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بیچنے کے لیے گئے ہوں گے. اسواقہم کے معنی جو لوگ بیچنے کے لیے, ان کا مقصد تجارت ہے, تاجر لوگ ہیں, ان کا مقصد کعبہ توڑنا نہیں, نہ ان کے ساتھ, وہ تو چونکہ مجمع جا رہا ہے تو اچھا ہم مجمع میں فوج میں یہ چیزیں بیچیں گے, یا وہاں جا کر ہم یہ سامان بیچیں گے, تاجر لوگ بھی چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح امن لیس منہم, ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں جو ان میں شامل نہیں ہیں. کبھی ہوتا تھا کہ اچھا بڑا قافلہ جا رہا ہے, چلو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلے جاتے ہیں, ہمیں بھی تو مکہ جانا ہی تھا, فلانے سے ملنا ملاقات کرنی تھی, چلو سب جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے مقصد میں ان سے الگ ہیں, ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. ایسے لوگ ہوں گے جو تجارت کے لیے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو زمین میں کیوں دھسا دیا جائے گا, ان کا کیا جرم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یخصف بأولہم وآخرہم, شروع سے آخر تک سب ہی کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. لیکن ثم یبعثون علی نیتہم, قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی اپنی نیتوں کے موافق اٹھائے جائیں گے. متفق علیہ, یہ روایت بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے, لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے بخاری اور مسلم میں. تو آگے فرمایا ھذا لفظ البخاری, لیکن الفاظ بخاری شریف کے جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. مقصد واضح ہے, اصول ہم نے پڑھ لیے کہ انما الاعمال بالنیات, چونکہ ان کی نیتیں, جو کعبہ توڑنے آئے ہیں تو کعبہ توڑنے والوں میں ان کا حشر ہوگا, مجرمین میں حشر ہوگا. جو تاجر ہیں وہ ان کے ساتھ شامل نہیں سمجھے جائیں گے قیامت کے دن. جو کسی اور مقصد سے آئے ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کی نیت کے موافق معاملہ ہوگا. لیکن دنیا میں جب وبال آئے گا تو سب پر آ جائے گا. بری صحبت میں رہنا, انسان ایسی جگہ رہے جہاں پر لوگ برائی ہی میں مبتلا ہوں, ان پر عذاب آیا تو یہ بھی جائے گا. ہاں الا ہے کہ کوئی شخص انہی کی اصلاح کے لیے, انہی کو دینی نفع پہنچانے کے لیے ان میں گیا ہو, جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہوا کرتا تھا, تو عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا لیتے تھے. لیکن چلو یہ لوگ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کر لوں, ان کو سکھانا یا ان کو نفع پہنچانا دینی اعتبار سے مقصد نہیں ہے, وہ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرتا ہوں. تو ان پر کوئی وبال آیا تو اس پر بھی آئے گا. ہاں آخرت میں نیتوں کے مطابق معاملہ ہوگا. یہ بھی ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہمیں نیت کی اعتبار سے انما الاعمال بالنیات کو یا اس حدیث میں بھی سمجھا دیا. روایتیں سب اسی طرح کی آتی رہیں گی. اگلی روایت, وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت واذا استنفرتم فانفروا. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا, مطلب مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری رمضان کی 20 تاریخ کو, تو رمضان کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اس سے پہلے مکہ مکرمہ مشرکین اور کفار کے قبضے میں تھا. اس وقت تک جب تک فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہتے تھے ان پر لازم تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں, جیسے کہ وہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا تو ہجرت کرنا لازم تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کرنا فرض نہیں رہا, لا ہجرت بعد الفتح, ہجرت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا اب فرض نہیں رہا. لیکن اگر کوئی شخص, یعنی لا ہجرت کے معنی اب ہجرت لازم نہیں رہی, ضرورت بھی نہیں رہی, اس لیے کہ اب دارالاسلام ہے, وہاں رہ کر انسان عبادت کر سکتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا ہجرت کا جو مفہوم میں نے بتا دیا تھا اس سے بات واضح ہو گئی, اب ہجرت کرنا لازم نہیں رہا. لیکن اگر کوئی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے لیکن دنیا کے کسی اور علاقے میں وہ چاہتا ہے کہ اس مقصد سے میں چلا جاؤں کہ وہاں دین کی باتیں پہنچاؤں گا, دینی نفع اگر میں کسی کو پہنچا سکتا ہوں تو پہنچا دوں, جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے تھے, تو وہ والی ہجرت ہے. لیکن ہجرت فرض نہیں رہی, لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا حکم اور اس کی فرضیت ختم ہو گئی. ولیکن جہاد و نیت, لیکن دو چیزیں باقی ہیں. جہاد, اس کو عام معنی میں لے لیں یا خاص معنی میں لے لیں, عام معنی ہوتے ہیں جہاد کے, دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا, وہ ابھی باقی ہے. مکہ میں رہو, مدینہ میں رہو یا کینیڈا میں رہو, جہاں بھی رہو, دین کے لیے محنت کرنا, اپنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے, یہ باقی ہے. وہ نیتن, اور نیت بھی, نیت رکھے انسان ہر وقت, اپنی نیت رکھے, جب جہاں دینی لحاظ سے کوئی ضرورت پیش آ گئی, کوئی تقاضا آ گیا, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں حصہ لے لیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینی اعتبار سے کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی ہمیں نماز پڑھنے آتی ہے, کوئی ہم سے نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے, ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں, کوئی ہم سے کوئی بنیادی چیزیں معلوم کرنا چاہتا ہے, ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو کم از کم ایسے لوگوں کی امداد کر دیں جہاں پر بیچارے, ہندوستان میں, پاکستان میں, جہاں جو دینی کام کرنے والے اور دینی ادارے اور بڑی بڑی انجمنیں جو قائم تھیں, آج کل کے حالات کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر جو حالات مشکل ہو گئے اور وہاں رکاوٹیں پیش آ گئیں, یہاں ہم اپنے طور سے اگر دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو خدمت کرنے والوں کی امداد کر دیں. اچھی نیت. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ, دوبارہ وہی نیت کا مسئلہ آ گیا, اس لیے یہ حدیث اس باب میں لائے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. آگے فرمایا کہ دیکھو, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تم سے نکلنے کا کہا جائے تو نکل پڑو. جب کوئی سخت تقاضا آ جائے دین کی خاطر نکلنے کا, اور ضرورت پیش آ جائے, اعلان ہو جائے کہ اچھا جو بھی یہاں موجود ہے سب آ جاؤں, ضرورت ہے, کوئی دینی کام آ گیا, کوئی تقاضا آ گیا, اپنے محلے میں کوئی مسجد بن رہی ہے, عموم ہے, عام معنی اگر ہم لے لیں, اپنے محلے میں مسجد بن رہی ہے, لوگوں سے کہا گیا اچھا ذرا کوئی صفائی کر سکتا ہو, اچھا کوئی یہ کام کر لے, تھوڑا سا کوئی یہ کر لے, تھوڑا سا, ہمیں دین کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو اس کے لیے نکل جاؤ, نیت رکھو, اور جب تقاضا آئے, وقت آئے, ضرورت پیش آئے تو اپنے آپ کو پیش بھی کر دو. آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح فرما دی. لا ہجرت کے معنی ہے لا ہجرت من مکہ, یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں, یعنی کہ دنیا کے کسی علاقے سے آئندہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا, مکہ سے اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی. لأنها صارت دار الاسلام, اس لیے کہ اب یہ مکہ مکرمہ دار الاسلام بن گیا. آج یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ پھر حدیث نمبر 4 سے آئندہ پڑھیں گے, اور اصول سب کا وہی ہے, نیت اچھی ہوگی تو اس پر اچھا نتیجہ مرتب ہوگا, اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو اس پر اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. حسن نیت اور سوء نیت, بس یہی باتیں جو اصول ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا وہی آگے مثالوں میں احادیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.